السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عباد آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فی مقام آخر, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. میں اس وقت بڑے مقصے میں ہوں, اور اس مقصے میں مجھے میرے مربی شیخ کے صاحبزادے مولانا مظہر صاحب نظر رہو نے ڈالا ہے. کبھی کبھی دوستوں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے, اور یہاں حضرت مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جو اجتماع ہے, اور ہمارے شیخ حضرت حکیم اطہر صاحب شفاء اللہ اجرہ و کاملہ کی نسبت سے جو لوگ جمع ہوئے ہیں, بس اس خیال سے کہ اس مجمع اخیار اور صلاح سے شاید ہم سب کی بھی نجات ہو جائے. حضرت مظہر صاحب کا یہ بھی حکم نامہ مجھے پہنچا, میں نے بڑی معذرت کی, اگر محترم صاحب کا حکم ہو وہ ناقابل انکار ہوتا ہے. فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی بیان کر دوں جس میں والی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو تعلقات تھے وہ کیسے قائم ہوئے. لیکن میں جو دو آیتیں پڑھی ہیں, میرا ارادہ یہ ہے کہ جو والد مرحوم والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خان رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو بات پیش آیا اور کہاں سے کہاں وہ پہنچے, اس سے جو نتیجہ کرنا ہے مجھے وہ ان دو آیتوں میں جو میں نے بیان کیے. مولانا کی خدمت میں ایک شعر رس کے دیتا ہوں. نگہ ناز سے ان کی کیوں کر جینا ہوگا, زہر دیں اس پہ تاکید کے پینا ہوگا. کہ میں واجد معظم صلی اللہ علیہ کے کو سب سے پہلی بار تقریباً 1929-1930 میں خیال آیا کہ کسی اہل اللہ کی تلاش کی جائے. مولانا عبد المجید دریا آبادی ان کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے, ان کو خط لکھا کہ میں اپنی عمر کی اس منزل میں ہوں جہاں علوم ظاہری اطمینان کا باعث نہیں, اور دل کسی گوشہ یا کے تمامن کی تلاش کرتا ہے. معیار اتنا اونچا ہے کہ نگاہ کہیں جمتی نہیں, نظر بار بار تھانہ بھون کی طرف اٹھتی ہے, مگر اس خیال سے کہ بیگانگی اور اجنبیت کی بنا پر نہ معلوم میرے بارے میں وہاں کیا پہنچا ہو, اور وہ شرط مخاطبت بھی بخشے یا نہ بخشے. اسی زمانے کی ان کی غزل ہے, اس کے دو اشعار ہیں. جی میں آتا ہے کہ اب ترکے میو ساغر کروں, جی میں آتا ہے کہ اب ترکے میو ساغر کروں, پر یہ بتلا دے کوئی کیسے کروں کیوں کر کروں. آنکھ میں توبہ کے آنسو دل میں اس بت کی ہوس, آنکھ میں توبہ کے آنسو دل میں اس بت کی ہوس, ہائے گنگا جل کو کیسے شبنم و کوثر کروں. پھر ایک بہت واقعہ بہت طویل ہے, میں بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں, کچھ چیزیں چھوڑ بھی دوں گا. پہلی مکاتبت اور پہلی مراسلت 1930 میں ہوئی, اور یہ اشعار جو میں نے پڑھے ہیں یہ 1929 کے آخر کے ہیں. اور وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک استفتا تھانہ بھون گیا تھا, اور اس استفتا کا جواب تھانہ بھون سے دیا گیا تھا, اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھانہ بھون تھوڑے کے ہم سے زیادہ تھے, انہوں نے اس کا جواب لکھا تھا, اور مولانا نے اس کا اس سے اتفاق کیا تھا. وہ استفتہ میرے والد کے پاس پہنچا تھا. وہ استفتہ ایک ربا کے بارے میں تھا, اور اس کے لکھنے والے جو تھے اور جو مستفتی بھی تھے وہ مفتی عبداللطیف صاحب تھے, جو ایک زمانے میں ندوے میں استاد, میرے والد کے استاد بھی رہ چکے تھے, پھر بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی چلے گئے تھے, اور اس کے بعد پھر وہ حیدرآباد دکن چلے گئے تھے. وہاں انہوں نے یہ رسالہ لکھا تھا, اس میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ہندوستان میں ربا کو بکراہیت جائز سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ استثناء جب آیا تو میرے بھائی مادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا کہ یہ ہتھالوی کی طرف سے یہ استثناء آیا ہے, اور جو جواب دیا گیا ہے وہ بھیجا گیا ہے. اس پر میرے بھائی مادر رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا براہ راست, اور وہ خط بجا کے کہ میں خود پڑھوں, میں خود بتاؤں آپ کو, اس کی تحریر بتا دوں آپ کو اس میں کیا لکھا تھا, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. حضرت علامہ المقدار مطاع اللہ المسلمین لطف البقائکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے والد کا خط ہے. رسالہ نور متضمن رسالہ کشف دجا معاہدہ تامہ سرفرازی کا باعث ہوا. میں اس کو اپنے لیے سعادت کا تغرا سمجھتا ہوں کہ آپ کے ضرور مجہور سے تقریر لکھنے کو فرمائیں. کون کہتا ہے کہ علماء سائنس سے انکار کرتے ہیں؟ خدا گواہ ہے کہ میں اپنے کو اس سے کمتر سمجھتا ہوں کہ آپ کی کسی تحریر پر تقریر لکھوں. مجھے یہ بھی شک ہے کہ میرا طریقہ تحریر اور طرز استدلال پسند خاطر یا اشرف نہ ہو, مگر بحکم الامر فقر ادب تعمیل کروں گا اگر میرا یہ عذر قابل پذیرائی نہ ٹھہرا. ساتھ زبان کے متعلق فیصلہ ہو کہ عربی ہو یا اردو, جواب کے لیے لفافہ اور ٹکٹ کی حاجت نہیں. حضرت مستفتی میرے استاد ہیں, اور یہ رسالہ انہوں نے مجھے حیدرآباد میں خود دیکھنے کے لیے دیا تھا, اور میں اس کو بغور پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا. پڑھ کر میں نے چند الفاظ کے ساتھ اس کو واپس کیا کہ آپ جس کو مکروہ سمجھتے ہیں میں تو اسی کو عین ربا کہتا ہوں. دیکھیے یہ شاگرد استاد کے درمیان کی بات ہے, جو خود با صفا دامہ قدر والا معاملہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے یہ تقریر کا میرے تقریر کا یہ حصہ جو ہے خاص طور سے علماء کی توجہ کا طلب ہے. فرمایا کہ میں تو اس کو عین ربا سمجھتا ہوں, اور میرے نزدیک تو قیل و قال اور روایت کشی سے زیادہ مضبوط مستحکم دلیل عمل صرف کرام ہے کہ ایسا کھلا اور شدید الاحتیاج مسئلہ ہونے کے باوجود کسی نے اس کو جائز نہیں بنایا اور نہ اس پر کبھی عمل کیا. لفظ بیع دین و قرض کے اصطلاحی اصطلاح سے بڑھ کر لغت کا فیصلہ ہے. رسالہ کشف دجا مطالعہ سے بہرہ مند ہوا. طرز عبارت کی سلاست و ادبیت نور علی نور ہے. اب اس میں ایک بات لکھتے ہیں, بار بار میرا دل جب زمانے کی فتن و حوادث سے گھبرا اٹھتا ہے اور بے اختیار کسی سکینت و تمانیت کے مامن کی تلاش ہوتی ہے تو خانقاہ امدادیہ کی یاد آتی ہے. لیکن ڈر تھا کہ معلوم نہیں اجنبیت و بیگانگی سے میرے متعلق کیا کیا آپ تک پہنچا ہو, اور آپ مجھے تخاطب کا اہل بھی سمجھیں یا نہیں. میں تو اس رسالے استفتہ کا ممنون ہوں کہ اس اجنبیت و بیگانگی کی جگہ اس کی بدولت موانست و یکجہتی کی صورت پیدا ہوئی. اب میں اس کشمکش کی منزل میں ہوں جہاں علوم ظاہری تسکین کا باعث نہیں بنتے, دعا کا طالب اور ہمت کا خواستگار ہوں. یہ خط 1930 کا لکھا ہوا ہے اس استفتہ کے سلسلے میں. حضرت مولانا صاحب مطلع کے جواب آتا ہے, مولانا المحترم دامت فیوزہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دیکھیے جو شیخ کامل ہوتا ہے اس کی نظر ہر چیز پر پڑتی ہے, باریک سے باریک چیزوں پر پڑتی ہے. اور مسئلے کا اصل کام یہی ہوتا ہے. عجیب بات ہے کہ انبساط کا قصد نہ میرا تھا نہ جناب کا، دونوں طرف اتفاقاً ہی اس کے اسباب پیش آ گئے. اس طرف کا واقعہ تو جناب نے تحریر ہی فرما دیا، اس طرف یہ واقعہ ہوا کہ میں نے بتعین کسی بزرگ کے پاس رسالہ بھیجنے کو نہ کہا تھا. دو وجہ سے، ایک یہ کہ مجھے بزرگوں کی فہرستی غیر مکمل معلوم ہے، دوسرے کسی کو ایسی تکلیف دیتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی، خصوصاً اگر میرا یہ کرام ہو تو بہت حجاب ہوتا ہے. یہ رسالہ میرے ہمشی زادہ نے لکھا ہے، اگرچہ میرے ہی کہنے سے لکھا ہے، چونکہ آج کل عام تباہ حالت پر نظر کر کے اس استفتاح کی مضرت عالیہ کا قوی اندیشہ تھا، اس کے انسداد کی سب سے انفع تدبیر علماء کی موافقت کا حاصل کرنا ذہن میں آیا کہ عوام پر اس کا خاص اثر ہوتا ہے. اس لیے میں نے عزیز موصوف کو مصارف دے کر مشورہ دیا کہ جہاں جہاں مناسب ہو بھیج دیا جائے. میں ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے جناب کو بھی تکلیف دے کر اس کا موقع دیا کہ میں جناب کو مخاطب بن سکا. لفافے پر بھی عبارت انہی کی ہے، لفافے واپسی پر بھی عبارت انہی کی ہے، جس کی نہ مجھے خبر نہ میں اپنا معتقد، اور اب تو کیا جبکہ سب لکھا پڑھا بھی تقریباً غائب ہو گیا. جب برائے نام علمی خدمت میں مشغول تھا تب بھی ایسے وسافت سے اللہ تعالیٰ نے بچایا. غرض یہ واقعہ ادھر سے، بہرحال حجاب مرتفع ہونے کے بعد اب مضامین مبحث کا جواب عرض کرتا ہوں. جناب کی تواضع نے ضرور مجھ کو ایک متدوہ درجے میں معتقد بنا دیا، اور غالب یہ ہے کہ آئندہ اس میں اضافہ و قوت ہو. باقی طرز عبارت کے استدلال کی پسندیدگی و عدم پسندیدگی، اس کے متعلق اعتقاد دلی سے ایک نظیر عرض کرتا ہوں کہ سادے کپڑے پہننے والے کو میری رائے میں کسی طرح یہ حق نہیں کہ رنگین کپڑے پہننے والے کو ناپسند کرے، بشرطے کے مقصود سطر مشروع محفوظ رہے اور زبان کا فیصلہ سو دونوں شقوں کے اختیار کرنے سے مجھ کو ایک عذر مانے. اگر آپ کا خیال ہو جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ یہ عربی میں اس کا جواب ہے، اور استفتاح بھی عربی میں ہے، اس کا جواب عربی میں لکھا جائے یا اردو میں لکھا جائے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ مجھ کو ایک عذر مانے ہیں. اردو زبان تو آپ کی شان سے گری ہوئی ہے اور عربی سے میری شان گری ہوئی ہے. ہے کہ دونوں شقوں کے اختیار کرنے سے مجھ کو ایک عذر مانے. اردو زبان تو آپ کی شان سے گری ہوئی ہے اور عربی سے میری شان گری ہوئی ہے، کیونکہ میں عربی لکھنے پر قادر نہیں. دیکھیے یہ معمولی چیز نہیں ہے، وقت اگر یہ نہیں ہوا تو میں کبھی کسی وقت ایک واقعہ بیان کر دوں گا مولانا مظہر صاحب کے لیے کسی وقت انشاءاللہ. والد کا نہیں تھا، مولانا قید طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ تھا ابھی اسی سلسلے میں، اسی عربی سلسلے میں. اس لیے اس کو جنابی کے رائے پر چھوڑتا ہوں. مسئلے کے متعلق حسن عنوان سے رائے سابق ظاہر فرمائی ہے، غالباً اس سے سہل اور دل میں اتر جانے والا عنوان کب ذہن میں آتا ہے. بارک اللہ فی معارفکم. عبارت کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے اس سے میں کاتب عبارت کا زیادہ معتقد ہو گیا کہ ماہر کی شہادت ہے. باقی اپنی حالت خصوص رباب العربیہ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کاتب کے متعلق اپنے اعتقاد کو غیر ماہر کی شہادت ہونے سے شہادت ناقضہ سمجھتا تھا. آخر میں جو خانقاہ کے متعلق اپنا انجذاب اور اس کے ساتھ کچھ موانے کا ذکر فرمایا ہے، اگر خانقاہ میں حضرت شیخ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ افروز ہوتے، یعنی حضرت امداد علیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ سب مضامین حقیقت و منطبق ہوتے، لیکن اب بعض حسن ظن تو منطبق ہو سکتے ہیں. اس سے آگے ہیج، البتہ زیادہ تکلیف کرنے کو بھی اعادہ حجاب سابق کا موہن انبساط لاحق سمجھ کر پسند نہیں کرتا. اس لیے بلا تکلف معاملے کی سچی بات عرض کرتا ہوں کہ جناب کا یہ حسن ظن اگر کسی روایت پر مبنی ہے تو لا یوسف بھی، اور اگر ذوقی اور وجدانی ہے تو دوستی کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ مجھ کو علوم میں مخاطب نہ بنایا جائے، کہ اسی سے معرہ ہونے کو اپنے اوپر عرض کر چکا ہوں. وسط قیون جی، جناب کا الطاف نامہ رکھ لیا ہے، اگر اجازت ہوگی اس کے بعد جملے کا جن کا تعلق مسئلے سے ہے تقریر کے ساتھ منظم کر دیے جائیں گے. یہ کاتب کی درخواست ہے، اس کے قبول فرمانے میں جناب بالکل آزاد ہیں. اگر مصلحت یا طبیعت کے ذرا بھی خلاف ہو ممانعت تو بھی وہی مسلط ہوگی جو اجازت ہوگی. اس کے بعد اس خط کے آنے کے بعد 1931 میں جواب دے دیا گیا فتوی کا، پھر 1931 میں دوسرا خط میرے والد نے لکھا. حضرت ہادی طریقت ماتا اللہ المسلمین بطول بقائکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وارانامہ جو لطف عنایت سے بھرا ہوا تو عروض فرما ہوا، اس سے ایک پریشان مشتت الباغ کی سکینت ہوئی. مولانا میں آپ کی دعا و دعوت کا بہترین مستحق ہوں، مسائل علمی کی الجھن سے نجات کا خاصگار نہیں بلکہ روح کی الجھن سے نجات کے لیے دعا و ہمت کا طالب ہوں. پھر اپنے قوائف لکھیں، میں نے اعتزاز سے لے کر سلفیت تک بمدارج ترقی کی ہے. جس سے تعلق قائم رکھنا چاہتے ہیں جس شیخ سے، اس کو اپنے قوائف بتانا ضروری ہوتا ہے. چانچو اپنے قوائف بتا رہے ہیں، میں نے اعتدال سے لے کر سلفیت تک بمدارج ترقی کی ہے. عقائد میں امام مالک کے اصول کا پیرو ہوں، التبا معبول کیفیت مجہول سوال ون بدا و ایمان بھی واجب واجبات. سیرت النبی علیہ صاحب السلام کی تالیف و تدوین میں خام مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، مگر اس مصروفیت نے ذات النبی کے ساتھ ایک جذبہ محبت پیدا کر دیا، وللہ الحمد. فکر میں توسع رکھتا ہوں، حق کو مسالے کے اربع میں محسوس سمجھتا ہوں، لیکن فکر میں متاخرین کے متبع نہیں، مگر اہل حدیث بالمعنی المتعارف نہیں. ائمہ رحمت اللہ تعالیٰ کا دل سے ادب کرتا ہوں، اور کسی رائے میں ان سے کلیتاً عدو الحق نہیں سمجھتا، اور آج تک کسی ایسی رائے پر عمل نہیں کی جس کی دلیل مجھے سلف صالحین میں نہ مل گئی ہو. میرا خاندان، پھر اپنے خاندان کا ذکر کیا ہے کس صوفیوں کا اور کس کس و رہا اس میں لکھا. اور اب جب مرحلہ اربعین سے گزر کر ہوش آیا تو ان بزرگوں کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. میں نے یہ کیفیت اس لیے لکھ دی تاکہ جناب میرے مستقبل کی اصلاح میں میرے ماضی سے باخبر رہیں، میرے لیے کوئی ایسا نسخہ تجویز فرمائے کہ مجھ میں استقامت، تثبت و رفعت الاطاعات پیدا ہوں. فرائض کا پابند ہوں، کبائر سے مجتنب ہوں، بدعات سے نفور ہوں، کبھی کبھی ذوق سجود کے لذت بھی پاتا ہوں. امام ربانی مجید السلطانی اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے سے اگست سامہ ہے. خرافات اور تامات صوفیہ کا منکر ہوں، صالح نہیں لیکن صلاح حال کا دل سے خاطگار ہوں. یورپ کے مذہبی و علمی حملوں کے مقابلے میں اسلام کی خدمت کا ولولہ ہے. اب تک 25 برس کا زمانہ انہی مشاغل میں گزرا، اب آپ سے دعا کا طالب، ہمت کا خاطگار اور حصول اخلاص اصلاح قلب کے لیے کسی نسخے کا سائل ہوں. پھر لکھا کہ رسالہ کشف الدجا انوج ربا پر جو کچھ قلم نے جاوری کی ہے مریض ظفر احمد صاحب کے خط میں ہے. ختمہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بعد جواب آیا، بخدمت مکرمی محترمی دامہ فیضہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطاف نامہ نے مصروف رمایا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو مصروف رکھے. بمثلت ظاہرہ اور باطنہ سب سے اول اس عنوان کی تبدیل کے متعلق درخواست کرتا ہوں جس سے مجھ کو خطاب دیا یعنی حاجی طریقت. اس کو دیکھتے ہی ذہن میں یہ وارد ہوا، خوش خیش گمس کرا رہبری قدرت جی طرح سے صلاح کار کجا و من کجا. فوراً ذہن میں نہ آ جاتا تو عجب نہیں کہ یہ عنوان خطاب غایت درجہ کی خجلت ہونے سے عرض جواب سے عذر مانے ہو جاتا، مگر اب صرف اس درخواست سے اکتفا کرتا ہوں کہ جو عنوان میں نے اختیار کیا اس سے تجاوز نہ فرمایا جاوے، گو میں اس کا بھی اہل نہیں. مگر عرف کی رعایت میں زیادہ اہلیت شرط نہیں. اس کے بعد الطاف نامے کے جواب عرض کرتا ہوں. مگر اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے یا درخواست ہے کہ میری معروضات کو قول فیصل نے خیال فرمایا جائے بلکہ خود ما صفا اور داما قدر پر عمل رہے, اور اس انتخاب سے مجھ کو مطلع فرمانا بھی ضروری نہیں. اب بے تکلفی سے جواب عرض کرتا ہوں. مجھ کو اس سے خاص مسرت ہوئی کہ میرا معروضہ کسی درجے میں موجب سکینت ہوا, اور بالیقین یہ اثر میرے عریضے کا نہیں محض جناب کے حسن زن کا ہے. اور عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ حسن زن کے محض سے عطایا تقسیم فرماتے ہیں, اور اس حسن زن سے انشاءاللہ تعالی مجھ کو بھی اپنے نفع کی امید ہے. صدق اللہ رجانا جمیانا. اور یہی توقع نفع حسن زن کی بنا پر سبب ہے میری جرت مکاتبت کا. ورنہ صلاح کار کجا و من کجا من خراب کجا. میں دل سے دعائے خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں, اس کا طالب بھی ہوں. جناب نے جو بے تکلف اپنا مسلک صحیح فرما دیا اس سے میری عقیدت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو گیا. دو وجہ سے, ایک چیز کو خلوص پر دال ہونے سے, دوسرے خود مسلک کے پاکیزہ ہونے سے. تمام اہل حق کا یہی مسلک ہے, کسی جز کے تفاوت سے حقیقت نہیں بدلتی, صرف رنگ بدلتا ہے. چانچی اس آخر پر دو جگہ دوسرا رنگ ہے. ایک یہ کہ میں بوجہ اپنی قلت روایت درایت کے متاخرین کا بھی متبع ہوں. دوسرے یہ کہ صوفیہ کے اقوال احوال کو محتمل تعویل سمجھتا ہوں. الا من تحقق بطلان ہم بالقطعی. شرف و برکات خاندانی سے حقیقت الحقیقہ کی طرف وصول بہت جلدی اور قوی امید ہو کر خاص تبانیت میں سرت ہوئی. اللہم افعل و قد فعل ان شاء اللہ تعالی. اس ضمن میں نے اپنا کچا چٹا اس لیے عرض کر دیا کہ آپ کو خود باصفہ دام قدر پر عمل فرمانے میں سہولت ہو. دوسرے قبل یوں چاہا کرتا ہوں کہ اپنے احباب سے اپنا کوئی راز مکتوم نہ رہے. میری رائے میں اس سے تعلق بڑھتا ہے اور یہ خاص نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی دو مسلمانوں میں خاص و خالص تعلق رہے. اس مسئلہ سے آج ہی ایک سالہ جب میرے رسالے کی تسہیل ہے روانہ خدمت کرتا ہوں. تصوف کے بارے میں اور شیخ سے تعلق کے بارے میں اثر بھیجنے سے معذور رہا, اس وقت یہی وجود موجود تھا. جس سے ارے میرا مسئلہ جو طریق کے متعلق ضروری ہے درجے میں واضح ہو جائے گا. اس کے بعد جناب نے اپنے نسخہ کی فرمائش فرمائی ہے جو خاص آثار کے لیے مثمر ہو. اس کا صحیح عضو تو صفحہ اول میں عرض کر چکا ہوں. اسی کے ساتھ جناب کا حکم اور جامع کا ارحاق میں شرمساری اور اپنی درخواست خدا ما سفر اس مجموعے نے حیا کو امتصال امر سے مغلوب کر کے چند سطریں عرض کرنے کی جسارت دلائی, اور یہ سطریں بطور اصول موضوع کے ہیں. اگر پسند فرمائی جائیں تو آئندہ عرض مرضو کرنے میں مجھ کو یکسوئی رہے گی, کیونکہ ان کا اکثر حصہ انہی اصول فرو ہونے کے ان اصول کا خلاصہ ایک ہی اصل ہے. وہ یہ کہ معمور بھی وجوباً یا استحباباً صرف افعال ہیں, انفعالات نہیں. مثلاً استقامت, تثبت, رغبت الاطاعات, التزام فرائض, تنفر عن البدعات, لذت ذوق, اخلاص و اصلاح قلب و امثالہا. ان میں جو چیز ہے یا بعض چیزوں کے جو کے جوارحی افعال ہیں وہ معمول بھی ہیں کیونکہ وہ اختیاری ہیں, اور جو انفعالات ہیں وہ معمول نہیں کیونکہ وہ غیر اختیاری ہیں. البتہ وہ انفعالات بعض متقن اور بعض خاص احوال میں محمود ضرور ہیں اور اسی درجے میں مطلوب بھی ہیں, مگر وہ سب آثار و ثمرات انہی افعال کے ہیں, اور وہ افعال ہی ان کے اسباب ہیں. ان کی طرف فی الجملہ معفیل اکثر ان کے اہل نہیں. ان سے متخلف ہوں, اگر تخلف بھی ہو تو مضر نہیں, کیونکہ اصول مقصود یہ قرب رضا تعالیٰ. اس کا جو جواب دیا اس کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں جو میرے والد نے جواب دیا. وہ حاجی طریقت پہلے خط میں لکھا تھا, اس میں لکھا حضرت اقدس دام فضلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادم ہوں کہ دیر کے بعد حاضر ہو رہا ہوں. رمضان مبارک سے کچھ دن پہلے والا نامہ رسالہ تفسیر قدر سبیل شرف افزا ہوا تھا. رسالہ تو اسی زمانے میں ایک روز میں پڑھ لیا اور اس کے مطلب کو سمجھ لیا. رمضان مبارک کے ایام مبارکہ میں تکلیف دینے سے اعتراض کیا اور مولوی ظفر احمد کو اس کی اطلاع اور رسالے کی رسید بھیج دی. شوال میں خط لکھنے کا ارادہ تھا, مگر اوائل شوال سے آج سے چند روز پیشتر تک سفر میں گزرا, موقع نہ ملا. اب یہ جملہ غور طلب ہے. رسالہ تفسیر کو پڑھ کر سب سے پہلا اثر دل پر ہوا یہ تھا کہ یہ راہ سخت مشکل ہے. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ان جزیات فقہیہ کا جس کا اس میں ذکر ہے میرے لیے تحقیق طلب تھا. میں نے اس بات صفائی سے لکھ دی ان اللہ لا یستحی من الحق. رمضان مبارک میں عشر اواخر میں بعض صاحب نماز صبح میں کچھ دیکھ جس ہوتا تھا میں نے اس میں دو دن خواب دیکھا, اپنے کو دیکھا کہ میں مدارس میں ہوں, حضرت والا بھی ماں اپنے ہمراہیوں کے امکان میں فروکش ہیں, آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی تسبیح ہے, خط کا ذکر کیا. یہ تقریباً ابتدا تھی ان تعلقات کی. اس کا ایک پس نظر اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے, وہ یہ کہ میرے والد مالد کے استاد حضرت مولانا شبلی نعمانی تلالے جو تھے ان سے عقیدہ کے جو تعلق تھا, ان سے جو کچھ سیکھا تھا, اس کا اظہار حیات شبلی میں کیا جو 1943 میں لکھی گئی, جو مانا تھا مطلب سے بیعت کے بعد کی ہے. اور اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں اپنے استاد کے احسانات سے مبرا نہیں ہو سکتا. لکھا کہ انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا, اور لکھا کہ سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ کیا کہ جس دربار میں وہ سب سے آخر میں پہنچے مجھے اس دربار میں سب سے پہلے پہنچایا. یعنی سیرت النبی کی تعریف. تو یہ قصہ طریقہ تھا, جب مولانا شبلی کا انتقال ہو گیا تو اس پر ظاہر ہے کہ جذبات غفور کا جو عالم تھا وہ اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں کر سکتے اس زمانے کے لحاظ سے. اس کا تو بہت لمبا لوحہ تھا, مگر اس کے دو شعر جو ہے وہ آپ پہ کر دیں تاکہ اس کے لیے کہ میں اس کا موازنہ کروں گا اس وقت جب محمد پانچویں کر رہے کہ انتقال کے بعد جو نوحہ لکھا تھا اس کا کیا تھا. لکھا کہ وائے ناکامی ہمارا قافلہ اب لٹ گیا, کیا فریب صبر کھائے غم نصیب دل فگار. اس پر جو چیز قابل توجہ ہے وہ فریب صبر ہے, کہ یہ دیکھیے کہ اصلاح سے پہلے کی حالت کیا ہوتی ہے, اصلاح کے بعد حالت کیا بدلتی ہے. اس میں ذکر کیا ہے کہ کیا فریب صبر کھائے غم نصیب دل فگار, جس کے دولت لٹ گئی کب اس کو دل پر اختیار. تیرے اوراق پریشاں کس طرح ترتیب دوں, کچھ طریقے نقد سکھلا کچھ بتا انداز کار. کون اب بتلائے مجھ کو طرز اعجاز بیان, کون پھونکے اب میرے بے جان سے فکر میں جان. کس کے نامے کا بناؤں اب میں عنوان خطاب, سیدی مولائی استادی غزالی و زمان. آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو نوحہ تھا کتنا دردناک تھا, کہ آخر زمانے میں بھی جب کبھی وہ نظر سے گزرتا تھا تو آپ دیدہ ہو جائے کرتے تھے. ابھی یہ سلسلہ اس کو ذہن میں رکھیے آپ ان سے عقیدت کا. اور اس زمانے میں نظرت علماء تصوف اور ان تمام چیزوں سے زیادہ نہ واقف تھے نہ اس کا شوق تھا. اور یہ کہ دیوبند اور علی گڑھ کے درمیان کی جو تدبیق تھی اس میں دینی اور عصری چند علوم کو حاصل کرنا, عربی کا اسی زمانے میں داخل کر دیا گیا. میں جب درجہ اول میں داخل ہوا تو درجہ اولین میں مجھے عربی پڑھانا شروع کر دی گئی اور بولنا سکھانا شروع کر دیا گیا. تو وہاں کا مابعد امتیاز ایک چیز تھی. تو اس کے بعد جو میں نے جس خط کا اشارہ کیا ہے 1929-1930 میں, تو یہ مقدمہ کا سلسلہ چل چکا تھا, مگر ملاقات ابھی تک تھانے میں طرح سے نہیں ہوئی تھی, مگر عقیدت بڑھتی چلی جا رہی تھی. مگر اس درمیان میں ایک انتہائی تکلیف دہ واقعہ یہ پیش آیا کہ 1936 میں مولانا شبلی پر تکفیر کا ایک فتویٰ جاری ہوا تھا. مولانا حمید الفراہی جو مفسر تھے اور نظم آیات اور ربط آیات پر ان کا بہت سے رسالے ہیں, بہت سی کتابیں ہیں اور بڑا پرانی ذوق تھا, ان کی تکفیر شائع کر دی تھی. اور اس فتویٰ کفر پر مولانا تھان متعلق لے کے بھی دستخط تھے. اور مولانا مائی دریا آبادی کو ہمارے والد نے لکھا, باوجود کہ اس کے جو شفقت حضرت مولانا تھان متعلق کو مجھ پر ہے, مجھ سے کیوں نے دریا فرما لیا کہ اصل حقیقت کیا ہے. پھر فرمایا کہ مجھے مولانا شبلی کے تکفیر کا اتنا غم نہیں, اس لیے کہ کون متکلم اسلام کا ہے جس کو کفر کا حکم نہ لگا ہو, لیکن مجھے غم اگر ہے تو مولانا حمید الفراہی کے کفر تکفیر کا ہے. کسی نے شائع کر دیا تھا ان کے مسودات بغیر دیکھے ہوئے, اور اسی طرح سے مولانا شبلی کے جو علم الکلام ہے اس کے جو فلاسفہ قدیمہ کے جو عقائد ہیں وہ بیان کیے تھے، کسی نے ان کی طرف منسوخ کر کے یہ استفتہ بھیج دیا تھا. واعظ مرحوم کو جب یہ ملا 1936 کی بات ہے، تو اس وقت اوسط تک ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو اس کا بہت سخت جواب میرے واعظ باد نے لکھا. اس کا نام، اس کا عنوان تھا غوغائے تکفیر، اور یہ مضمون مولانا ظفر مسوانی صاحب کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، اس لیے کہ عام طور سے استفتاء اور فتوی کے جواب وہی دیا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا، اور بہت سخت مضمون تھا غوغائے تکفیر کے نام سے. وہ رسالہ النور میں چھپا بھی. جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو حضرت مولانا احمد اللہ نے اس سے رجوع فرمایا، اور پھر یہ لکھا، یہ فرمایا کہ میرا اصول یہ رہا ہے جب کوئی کسی کتاب کا اقتباس بھیجتا ہوں تو میں اصل کتاب منگوا کے دیکھ لیتا ہوں. میں نے اس بار مفتی کفایت اللہ صاحب کے دستخط پہ اعتماد کر کے دستخط کر دیے. میں نے جب جب اپنے اصول سے انحراف کیا ہے مجھے پچھتانا پڑا ہے. اور پھر اس فتوے سے رجوع کیا، وہ فتویٰ پھر رسالہ نور میں پھر شائع ہوا، اس میں ترجمہ راجح میں شائع ہوا رجوع کے نام سے. ہمارے جو علماء اور اہل اللہ ہیں اور جو اہل تقویٰ ہیں وہ اپنی آراء سے ہمیشہ رجوع کرتے رہے ہیں جب ان پر صدق ظاہر ہو جاوے، تب کوئی ایسی بات نہیں. تو جب یہ بادل چھٹ گیا اور یہ پھر معاملہ دوبارہ وہ ہو گیا، تو اب 1937 کا زمانہ تھا جب پہلی بار میرے والد کی ملاقات ہوئی. مگر اس زمانے میں یہ عام شہرت ہو چکی تھی میرے والد ماجد کے تھانہ بھون کی طرف توجہ کی، اس سے نظرے میں بڑا سخت اضطراب تھا اور اہل علم کی دنیا میں بڑا سخت اضطراب تھا. حالانکہ عبد الماجد علی آبادی، مولانا عبد الماجد ندوی صاحب داخل ہو چکے تھے، مگر وہ مرید مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، مگر اصلاح کا تعلق انہوں نے ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے رکھا تھا. اگر آپ لوگوں نے کتاب نہ پڑھی ہو تو آپ کو پڑھنا چاہیے، معاصر حکیم امت، اور ہمارے ڈاکٹر برہی صاحب کی کتاب مسائل حکیم امت، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. سوال یہ تھا کہ یہ ملاقات کیسے ہو، اور اس لیے کہ اتنا خلفشار تھا ان چیزوں کی وجہ سے، تو اتفاق سے موقع یہ آیا کہ سہارنپور میں ایک میٹنگ تھی سرکاری، وہاں گئے ہوئے تھے. وہاں سے واپسی میں اچانک تھانہ پور اتر گئے بغیر کسی اطلاع کے. ملازم نے جا کے اطلاع کی، ملازم ان کے دو ہوا کرتے تھے، ایک نام تھا نیاز، ایک کا نام تھا سلیمان. تو غالباً سلیمان نے جا کے اطلاع کی حضرت کو، حضرت اپنے گھر پر تھے جو فلاں صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے سلیمان کو پہچانتے بھی ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت، انہوں نے یہی نام بتایا ہے. تو لکھا ہے محفوظ اشرف السبانی میں بھی ہو، لکھا ہے کہ میں سنتے ہی حاضر ہوا، میرے ذہن میں ان کا جسہ طویل و عریض تھا، مگر متوسط القامت اور متوسط الجسہ پا کر مسخر ہی ہو گیا، اور اتنی دیر تک بیٹھے رہے تو ہاتھ میں بعض چپ چلے گئے. تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو مشہور ہے، جس سے میں نے بتایا کہ آخری جو دعایتیں ہیں اس کا اسی سے میں جوڑوں گا اس کا رشتہ. تو چلتے وقت جب یہ پہنچ گئے تو مجلس میں اور بھی لوگ حاضر ہو گئے، بہت سے لوگ تھے، ڈاکٹر رہی صاحب تھے، ہمارے خواجہ صاحب تھے، اور کئی لوگ حضرات تھے، یہ سب آ گئے وہاں. جب اتراندی یہ لے کے والد بھائی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ جو تھا، اور جو شہرت کے بام پر پہنچے ہوئے تھے، اس لیے ان کا سفر آسان نہ تھا، کہیں بھی جائیں تو ایک عجیب خلقت جمع ہو جاتی تھی. چانچے یہی صورتحال ایک ندوی اور علامہ سیرمان ندوی تھانہ بھون کی خانقاہ میں آئے، یہ خود بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ خود بہت بڑا مجاہدہ تھا. یوں سمجھ لیے ندوی کا اگر ذہن رکھا جائے تو تھانہ بھون جانا یہ خود بہت بڑا مجاہدہ تھا. یہ مجاہدہ اسی طلب پر تھا کہ اصلاح حال کی کوشش تھی. تو چلتے وقت میرے والد نے فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجیے. یہ بات، یہ درخواست بہت آہستگی سے کی. میرے تھالم اللہ نے اس کا جواب بھی آہستگی سے دیا. جو جواب دیا اس پر میرے والد پہ گریہ تاری ہو گیا، اور جب کچھ طبیعت سنبھلی تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور روانہ ہو گئے. اب لوگوں کو اس کی فکر رہی کہ سید صاحب نے کیا پوچھا، حضرت نے کیا جواب دیا، سید صاحب بغیر کیوں تاری ہوا، یہ کیا مسئلہ تھا اور کون پوچھے اب؟ تو حضرت خواجہ صاحب کو لگایا گیا. ویسے ہم لوگوں کو یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ہمارے حضرت سے جب کچھ سوال کرنا ہوتا ہے ایسا جس کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہم میر صاحب کو لگاتے تھے کہ صاحب میر صاحب ذرا پوچھ کے بتائیں ہمیں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں میر صاحب کو کہ ہمارے حضرت کے خواجہ صاحب ہیں یہ، تو اور شاعر بھی ہیں ہمارے میر صاحب. تو خواجہ صاحب کو لگایا گیا کہ وہ معلوم کریں. چانچ ایک دو دن کے بعد طبیعت میں انشراح دیکھا تو پوچھا حضرت سید صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ بھائی چلتے وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے. تو میں نے سوچا اپنے دل میں کہ اتنے بڑے عالم فاضل کو میں کیا نصیحت کروں. کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے القا کیا، میں نے کہا کہ حضرت اس راہ کا سب سے پہلا قدم، اس راہ کا سب سے پہلا قدم اپنے نفس اپنے کو مٹا دینا ہے اور یہی اصل ہے. جب تک انانیت باقی رہے گی کام نہیں ہوگا. اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو مٹانا ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے. اور واقعی میں چند مثالیں دوں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا واقعی انہوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا تھا. اور اس کے بعد روانہ ہو گئے. اور اس کے بعد 1938 میں حضرت ماتھم عدالت کی وجہ سے لکھنؤ تشریف لے گئے علاج کے لیے. ان کے خلیفہ ہوا کرتے تھے محمد حسن صاحب، کاکوری کے تھے وہ. ان کا ایک کتب خانہ تھا انوار بھٹو کے نام سے لکھنؤ میں، امین آباد میں ان کا مکان ہوا کرتا تھا. وہاں حضرت کا قیام تھا. جب حضرت نے کا سفر ہوا تو یہ کہا کہ کسی کو میرے سفر کی طرح نہ کی جاوے. لیکن ظاہر ہے کہ جب حضرت تو اطلاع تو ہو ہی گئی. حضرت مفتی محمد عمر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس میں ہر چیز کی اصلاح میں نظر رکھتے ہیں یہ حضرات، کہ جب حضرت مفتی محمد عمر صلی اللہ علیہ جو حضرت کے عاشق تھے بالکل، آپ لوگوں نے تو ان کو نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہوتا تو آپ کو اندازہ ہوتا کس طرح سے گفتگو کرنے میں ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی دل کھینچے گئے چلا جا رہا ہے. بالکل عاشق تھے. اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں کو اس نصیحت کی ایک مسئلے میں ایک بار کہا کہ یہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ روٹی بھی حضرت ہی کی نسبت سے مل رہی ہے. تو حضرت سے بالکل تھے. تو حضرت مفتی مرزا نے خط لکھا کہ میں بھی حاضر، مجھے اجازت دی جائے. حضرت نے فرمایا اجازت ہے بشرطے کے قیام و قیام کا انتظام خود کیا جاوے. ہم لوگوں کے یہاں دستور یہ ہے نا بھائی، ہمارا مدر صاحب جو بلایا ہے کھانے پر دوپہر کے ہم جا رہے ہیں، میرے ساتھ دو تین آدمی اور آپ کہ چلو چلو کوئی بات نہیں، کوئی فکر نہیں، ہمارے دوست ہم کر دیں گے سمجھ. دیکھیے فرمایا کہ اجازت ہے بشرطے کے قیام و قیام کا انتظام خود کیا جاوے. تمام مریضوں کے ساتھ کیوں میزبان سے بوجھ ڈالا جاوے. اس کے بعد 1939 کا زمانہ ایسا ہے جب وہ بیٹھ ہوئے، یعنی یہ سمجھیے کہ تقریباً 10 سال کا عرصہ لگا وہاں تک پہنچتے پہنچتے. اور پھر جب مریض ہو گئے، اس مریض ہونے کے بعد جو پہلی غزل کہی ہے، پا کر تجھے اپنے کو میں کیا بھول گیا ہوں، ہر سود و زیانے دو سرا بھول گیا ہوں. عالم کے تماشے نہیں اب جاذب دل ہیں، عالم کے تماشے نہیں اب جاذب دل ہیں، ہر لذت ہستی کا مزہ بھول گیا ہوں. الٹا ہے ورق آج سے افسانہ نو کا، الٹا ہے ورق آج سے افسانہ نو کا، افسانہ پاری نہ دلا بھول گیا ہوں. پھر لکھا کہ جو عالم اپنا بیت کے بعد ہوا، باغ میں صحرا نظر آتا ہے اور صحرا میں باغ، باغ میں صحرا نظر آتا ہے اور صحرا میں باغ، اب میرے جوش جنوں کا اور ہی انداز ہے. اور اس کے بعد تعلیم طالب کے مجلس کا نقشہ کیسا ہے، ادھر کہتا گیا وہ ادھر آتا گیا دل میں، اثر یہ ہو نہیں سکتا کبھی دعوائے باطل میں. اصلاح حال کے لیے کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ تزکیہ فہری متعدی ہے، اس کے لیے ایک بزکی کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا شعر میں لکھا جو موسیٰ بھی ہوں، جو موسیٰ بھی ہوں تو بھی اتباع خضر لازم ہے، جو موسیٰ بھی ہوں تو بھی اتباع خضر لازم ہے، ہدایت منحصر ہے اتباع شیخ کامل میں. دیکھیے بھائی، حضرت نے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک نبی کے آنے کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور جو فرائض نبوت کا ذکر ہے اس میں جو ترتیب ہے اس میں یعلم الکتاب و یزکیہم ہے. ہمارے حضرت نے نقطہ بیان فرمایا، عجیب نقطہ ہے، فرمایا کہ دیکھیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اس میں یعلم الکتاب و یزکیہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اس میں ترتیب بدل دی، اس میں یزکیہم یعلم الکتاب ہے. جس سے معلوم ہوا کہ تعلیم کتب کتاب جو ہے وہ تزکیے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے زنگ ہٹانا پڑے گا. جب آپ کسی دیوار کا گھر پر پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پرانا پینٹ نکالتے ہیں پھر کرتے ہیں، تو ایسی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ پہلے اپنے قلب کو صاف کرے تاکہ اس کنٹینر میں اس میں کچھ تو سما سکے. اب دیکھیے یہی جو علامہ اور کیا کیا لوگ کہتے تھے، میرے ہوش و خرد نے جمع جو خرمن کیا برسوں، میرے ہوش و خرد نے جمع جو خرمن کیا برسوں، لگا دے برق ایمن آگ اس تو میرے حاصل میں. دنیا بدل جاتی ہے. اس کے بعد یہ قصہ بہت لمبا ہے، میں زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا. اور اس کے ایک ہی سال کے بعد، دو ہی سال کے بعد 1942 میں خلافت دے دی. خلافت کے سلسلے میں استصفاء فرمایا، اس کا کوئی جواب میرے والد نے نہیں دیا. پھر تھانہ بھون حاضری ہوئی، تب مولانا نے پھر یاد دہانی فرمائی اور کہا کہ میں نے ایک مسئلے میں آپ سے استصفاء کیا تھا، اس کا جواب نہیں ملا. اس میں لکھا یہ تھا کہ میں خلافت دینا چاہتا ہوں. اس میرے والد نے جواب دیا کہ حضرت پیروں تلے زمین نکل گئی، پیروں تلے سے بیچ نکل گئی، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں نو وارد ہوں اور نو آموز ہوں. حضرت نے جواب دیا کہ الحمدللہ جواب حسب توقع آیا، الحمدللہ جواب حسب توقع آیا، میں آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہوں. اور یہ بیعت ہوئے ابھی ایک ہی دو سال کا عرصہ گزرا تھا اور اتنی جلدی ہو گئی. وہاں خانقاہ میں بہت سے لوگ پڑے ہوئے تھے، بیسوں پڑے ہوئے تھے. اس میں کچھ چمی گوئیاں بھی ہوئیں. حضرت تک یہ بات پہنچی، حضرت نے فرمایا، جواب دیا کہ بھائی تم لوگ یہاں ہو اور تم لوگوں کی مثال گیلی لکڑی کی ہے کہ میں جلائی دکھاتا ہوں، جلاتا ہوں، دھواں اٹھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. سید صاحب خشک لکڑی تھے، میں نے ابھی اسلحہ دکھائی تو جل اٹھے. تو غرض یہ سلسلہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں ایک دو مثال دے دوں. ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے ان چیزوں کی، مگر دیکھیے جب شیخ اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے اور قلب کی طرف ہوتا ہے، باطنی اصلاح کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو ہر چیز پر نظر ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنے قلب کا محاسبہ کرنا، ہر قدم پر محاسبہ کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ مدارس میں ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، کسی چیز ہمیں احتیاط نہیں ہوتی. ان کا قلم استعمال کر لیا، ان کا قاضی استعمال کر لیا، ان کی چیزیں استعمال کر لی بغیر اپنی ذاتی مسئلے کے لیے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکاری طور پہ کام کر رہے ہیں، سرکاری کاغذ، سرکاری قلم ہے، لیکن جب اپنی کسی ذاتی چیز پہ کام کرنا ہو تو اپنا قلم نکال کے اس وجہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک دم بھوپال میں جب وہ قاضی القضات تھے، نواب بھوپال سے ملنے جا رہے تھے، ان کا کپڑے نکال دیے گئے. وہ زمانے میں وہ جوتا پہنا کرتے تھے جو باہر جانے کے لیے وہ پمپ ہوتا تھا، اس کی جو چھوٹی انگلی ہے پاؤں کی، اس کے پاس سے چمڑا کٹ گیا تھا، کچھ پھٹ سا گیا تھا، تو ایک نیا جوتا انہوں نے خریدا تھا. تو جب جانے کا وقت آیا تو نیا جوتا بھی نکال دیا گیا نواب صاحب بھوپال سے ملنے کے لیے. کپڑے پہن کے، جوتے پہن کے گاڑی پر پہنچے اور فوراً واپس آئے، اور آ کر کے پھر انہوں نے پرانا جوتا پہنا. تو ظاہر ہے کہ میرا تعلق شیخ مرید کا تو نہیں تھا، باپ بیٹے کا تھا. اس لحاظ سے میں نے اصرار کیا کہ آپ نے کیوں نیا جوتا پہنا، پرانا جوتا پہنا؟ آپ جا رہے ہیں نواب صاحب سے ملنے کے لیے، پرانا جوتا کیوں پہنا؟ نیا جوتا پہنا. میں نے بڑا اصرار کیا. تو فرمایا کہ دل میں عجب پیدا ہو گیا. یہ ہے محاسبہ جب اپنے قلب ہر ہر چیز کا محاسبہ. تو بہرحال یہ اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا تبدیلی پیدا ہوئی. اب میں جو چوں میں نے ذکر کیا تھا مہان شبلی کے انتقال پر فارغ سبق کا ذکر کیا تھا, جب حضرت تھا مطالعہ کا انتقال ہوا تو مرض الموت کے وقت حاضر ہوئے اور جب جانے لگے تو حضرت نے میرے والد کا ہاتھ مصافحہ کیا اور یہ کہا کہ خدا کے سپرد کیا. تو فرمایا میرے والد نے فرمایا لکھا دیے کہ یہ الفاظ پہلے میرے کانوں نے نہیں سنے تھے. تو جب انتقال ہو گیا اس پر جو نظم لکھی تھی اس پر جو نوحہ تھا, داغ فراق یار مٹایا نہ جائے گا, اب دل کا یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, حرف دم ودا خدا کے سپرد ہو تا آخر حیات بھلایا نہ جائے گا. اے میں کشو یہ درد تہ جام بھی پیو, اے میں کشو یہ درد تہ جام بھی پیو, ترسو گے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا. چاہا تری محفل کا ہر چراغ یوں ہی جلا کرے گا بجھایا نہ جائے گا. اب دیکھیے جو بات میں نے کہی تھی اس وقت آپ کو کہی تھی فریب صبر کی, جو بات مانا شبلی کے انتقال پہ کہی تھی, اور اب کیا کہتے ہیں. اے دل خاموش, صبر و رضا کا مقام ہے. دیکھیے وہاں تو کہا تھا فریب صبر کھایا دل فریب انصاف, یعنی صبر کو فریب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فریب ہے, ہمارا غم کو نہیں ختم ہوگا, وہ فریب تھا. اب فرما رہے ہیں اے دل خاموش, صبر رضا کا مقام ہے, نقش دوا میں فیض مٹایا نہ جائے گا. اس سے اندازہ یہ ہوا کہ اصلاح سے پہلے اور اصلاح کے بعد کے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب میں ایک جو میں نے آیتیں بیان کی تھیں اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ کیا حال ہوتا ہے ان حضرات کا جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے. جو میں نے آیت بیان کی ہے اس کا تعلق علماء اور غیر علماء دونوں سے ہے, بلکہ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ مولوی کا نفس بہت موٹا ہوتا ہے, اسے فتوا کرتے کرتے بہت وقت لگتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم تو حاصل ہو جاتا ہے اور اسی علم کی بنا پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی تھی, اور اسی لیے فرمایا کہ قلب کو دل قابو کرنے کے لیے اپنے علم سے بچنے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ قلب میں وہ چیز پیدا کی جائے تاکہ وہ توازن پیدا ہو. تو صرف نرا علم کافی نہیں ہو سکتا, اس کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے کو مٹانا پڑتا ہے جو حضرت مطلب نے فرمایا تھا. اسی لیے پرانے زمانے میں اللہ عالم کے ثواب کا ایک کام اہتمام کیا جاتا تھا. تو اس میں جو آیت میں نے بیان کی تھی, پہلی آیت جو میں نے بیان کی تھی, اس کے شان ورود سے اور شان نزول سے علماء واقف ہیں, مگر جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ قرآن پاک جب کسی عمل کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے, اسلمو نہیں کہتا. اس لیے کہ مطالبہ انہی سے ہوگا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے وہاں یا الذین آمنو کا استعمال کیا ہے. اور اس میں کہا یہ پھر دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے, یا ایھا الذین آمنو کا مخاطب کون ہے؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے مخاطب اس کے کون حضرات ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے یا الذین آمنو آمنوا باللہ ورسولہ, ان سے کہا جا رہا ہے. تو ایمان کی کمزوری اور ایمان کی میں تقویت کا حاصل کرنا, اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ صحبت حاصل ہو اہل اللہ کی. اور اہل اللہ کون لوگ ہیں؟ اس کا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ ہیں صادقین, جو صادق فی العقیدہ بھی ہیں اور صادق فی العمل بھی ہیں. اور یہ ایمان کی حفاظت کے لیے قیمت دینی پڑتی ہے. یہ شہادت کے الفت پر قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جو ایمان حاصل ہو گیا اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنا بہت آسان ہے. تراویح ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کے بعد تہجد پڑھتے ہیں، لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، جیسا کہ بہت آسان ہے، لیکن گناہوں سے بچنے میں جو محنت کرنی پڑتی ہے اس پر ثواب ہے اور اسی پہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے میں کرنی پڑتی ہے. اس لیے یہ چیز ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پہ بات ختم کرتا ہوں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خاص طور سے آج کل کے متجدد لوگوں کے تصوف کے نام سے چڑ ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ ہتوارے نے مجھ سے فرمایا، بیان کرنے کے لیے کہیں بیان کر رہا تھا ساتھ ہوتا میں، تو میں نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا حضرت کو بہت پسند آیا. میں نے کہا میں کمرشل صوفیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس میں تجارت ہوتی ہے اس صوفی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں واحد ماضی فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں کو تصوف کے نام سے اگر چڑ ہے تو تزکیہ اور احسان تو اصل نام ہے، اس کو استعمال کریں. تو اصل تو تزکیہ اور احسان ہے، اس کی جو بنیاد ہے اس کی. تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم اپنی برائی خود بخود ہم اصلاح کر سکتے ہیں اس کی. ہر تھانوں پر کسی نے خط لکھ کے بھیجا کہ حضرت مجھے اپنی برائی برائی نہیں معلوم ہوتی. اور یہ ہوتا ہے، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شستیر نظر نہیں آتا. تو کہا کہ مجھے حضرت مجھے اپنی کوئی برائی برائی نہیں معلوم ہوتی. حضرت نے جواب دیا کہ صحیح ہے، اس لیے کہ بیت الخلاء میں اپنے پخانے کی بو ناگوار نہیں ہوتی. مثال چاہے کروڈ ہو مگر حقیقی ہے، دوسرے کی بو محسوس ہوتی ہے. جس لیے ضرورت بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اصلاح کے لیے کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پاکستان میں، ہندوستان میں، پاکستان میں کرکٹ کا بہت ذوق شوق ہے، ہاکی کا ہے، فٹ بال کا ہے، گیموں کا ہے. میں آپ سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، اس میں کسی کوچ کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بیٹسمین کو بیٹ کرنا نہیں آتا؟ کیا فیلڈر کو فیلڈ کرنی نہیں آتی؟ کیا بولر کو بال کرنا نہیں آتا؟ کیا فٹ بال کو کک کرنا نہیں آتا؟ ہاکی کو کک کرنا نہیں آتا؟ مگر کوچ کا مقصد یہ ہے، کوچ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹنگ میں غلطی کیا ہے، آپ کی فیلڈنگ میں غلطی کیا ہے، آپ کی بولنگ میں غلطی کیا ہے. تو اگر ہم کھیل کے میدان میں کوچ قبول کر سکتے ہیں تو دین کے میدان میں کیوں کوچ قبول نہیں کر سکتے؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اپنے نفس کو ماننا بہت بڑی چیز ہے. اصل مجاہدہ تو وہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا کسی کے سامنے. دیکھیے اہل اللہ کا عجیب عالم ہے، طاقت کے بل پر، فورس کے تک پر، بندوق کے اوپر تو سر تو جھک سکتے ہیں، دل نہیں جھکتے. لیکن اہل اللہ کے ساتھ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں سر بھی جھکتے ہیں اور دل بھی جھکتے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو پھر دیکھو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو پھر دیکھو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو ان حضرات کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس پر کرنا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا، میں خود بھی اس کا مستحق ہوں، آپ میری دعا فرمائیں، میں آپ کی دعا فرماؤں، لیکن اصل رسول چیز یہی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک میں نے جو دیکھا اور پایا، خود ہمارے حضرت والدہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان فوان شباب میں 17-18 سال کی کیا عمر ہوتی، اس وقت جو مجاہدہ ان کے آپ حضرات کو نہیں دیکھا. اور آج کچھ اشار پڑھے جا رہے تھے، گرے بات چاک کا ذکر تھا، اس کے شہر کے اول جو تھے شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع تک فرمایا کہ ان حضرات کے جن کا آپ نے نام سنا ہے، الحمد للہ مجھے ان کی زیارت کا موقع ملا ہے. شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ اساتین ہیں. اور 1951-52 میں تو یہاں علماء کا نورتن موجود تھا، حضرت مولانا خیر صاحب گاندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بنور رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مسعود رحمۃ اللہ، یہ حضرات سلسلے اشرفیہ کے منتصبین تھے جن سے سلسلہ پورا پھیلا ہوا تھا. یہ حضرات یہاں جمع تھے. آخر کچھ تو وجہ ہوگی ان علماء میں، بات سمجھنے کی ہے یہ بات. میرے والد جب مریض ہو گئے تو کسی نے خط لکھ کے بھیجا کہ سید صاحب میں کون سی کمی تھی جو طالبان چلے گئے. اور ایک صاحب نے تو اس زیادہ فخر دیا, انہوں نے لکھا کہ سید صاحب کو اس وقت تک اطمینان نہ ہوا جب تک کہ اپنی ندویت کو تھانہ بھون کے قربانگاہ پہ بھیٹ نے چڑھا دی. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کیا رد عمل تھا. میرے والد نے جواب دیا, لوگ مجھے اپنے منہ سے اپنے زبان سے علامہ کہتے ہیں, اور جو میں کام کرتا ہوں کہتے ہیں بےوقوفی کام ہے. پھر فرمایا, میں نے اپنا مقتدا کسی اور کو بنایا ہے, آپ اپنا مقتدا میرے علاوہ کسی اور کو بنا لیں. یہ ہوتی ہے اصلاح کے بعد کہ پھر اپنے آپ کو ہیج کر دیتا ہے. حضرت خانی مطلب کی طرح سے دیکھیے کہ وہ آفت اور وہ اس طرح سے نہ کبھی اپنی رائے کو تھوپا نہیں ان کے اوپر. اور جو میں نے لکھا تو فکر میں توسع بات سے تک رہا. حضرت خانی مطلب نے ایک تسبیح دی بھیجا ہدیے میں, ہمارے والد کو تسبیح استعمال فرماتے تھے. والد صاحب نے اس پہ لکھا کہ خواجہ بخشید مرا صبح سدانہ بلط, خواجہ بخشید مرا صبح سدانہ بلط, دانندا مرا در حلقہ کا رسید. تو حضرت یہ بات یہ ہے کہ آخری بار میں کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت اس کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے, اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر شارٹ کٹ ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ ایسے شیخ کامل کے پاس جائیں جو آپ کی اصلاح کر سکے, اور جو وہ کہے اس کو کرے منوامس کرے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. آج کا سب سے بڑا مرض یہی ہے کہ ہر شخص عالم بنا ہوا ہے, ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے. اب تو اس کی ضرورت نہیں, اب تو انٹرنیٹ مفتی بنا ہوا ہے, اب تو مفتی حضرات کی ضرورت نہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, میں کس درجہ فقیان حرم بے توفیق. تو جو کچھ میں نے عرض کیا میں اس کا خود بھی مستحق ہوں, اور میں نے امتثال امر کی بنا پر میں نے اس بات عرض کر دی. ولی اس حلقے میں ایسے حضرات موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور سے استقامت دین کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے, اور جو قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں, اس کے یہ موقع بار بار نہیں آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.